الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين ونصلي على رسوله الكريم وعزته الطاهرين جو عنوان آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے اولاد کی پرورش اور نگہداشت، یہ عنوان تو یہاں پڑھایا جا رہا ہے، لہذا اسی عنوان کے تحت مسائل بیان ہوں گے، لیکن جو ناظرین اپنے گھر پر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اگر وہ سوالات کرنا چاہیں تو اس عنوان سے تعلق رکھنے والے مسائل یا اس سے ہٹ کر دیگر چھوٹی مسائل اگر وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ان کی اسکرین پر یہ ٹیلی فون نمبر آ رہا ہوگا، اس پر فون کر کے وہ اپنا سوال نوٹ کروا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جب سوال آئے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے صحیح مسئلے کا جواب دیا جائے۔ مسلسل جس عنوان کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ مجتہدین کے درمیان کافی اختلافی مسائل ہیں، اور ان اختلافی مسائل کی وجہ سے مجھے بھی کئی مقامات پر اشتباہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ میرے ذہن میں عام طور پر آیت اللہ کوئی کے مسائل ہوتے ہیں، البتہ جب جواب دینے کی باری آتی ہے کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو عام طور پر تو میں آیت اللہ سیستانی کے مسائل کے مطابق جواب دیتا ہوں، مگر چونکہ یہ مسائل اولاد کی نگہداشت، اولاد کی پرورش یعنی حضانت، یہ مسائل ایسے ہیں کہ جس میں مجتہدین کے درمیان بہت اختلاف ہے، تو کبھی کبھار مجتہد کے کلام کو سمجھنے میں مجھے دشواری ہو جاتی ہے۔ خصوصیت سے جو آیت اللہ خوئی کے مسائل ذہن میں ہیں اس کی وجہ سے اگرچہ میں کتاب دیکھ کر مسائل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، مگر اس کے باوجود جب مسائل کو سمجھنے میں پریشانی ہو جائے تو کتاب کو دیکھ کر بھی مسائل کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا ہے، لہذا جو مسئلہ ایک دو مرتبہ ذرا سا غلط فہمی کا شکار ہوا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کچھ مسائل آیت اللہ خوئی کے اور کچھ آیت اللہ سیستانی کے اس قدر اختلافی تھے کہ سمجھنا دشوار ہو گیا۔ جو مسئلہ میں پہلے بیان کرتا رہا تھا، یعنی ایک تو کل وضاحت ہوئی تھی، اس سے پہلے جو مسائل لوگوں نے مجھ سے سنے کہ اگر ماں کے پاس بچہ ہے تو دو سال تک نہیں لیا جا سکتا، وہ مسئلہ بھی اپنی جگہ صحیح تھا، وہ آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خمینی کا مسئلہ ہے کہ ماں کے پاس دو سال تک بچہ رہے گا اور باپ کو قطعاً حق نہیں ہے کہ دو سال سے پہلے پہلے ماں سے بچے کو جدا کرے، یہ مسئلہ اپنی جگہ صحیح تھا، وہ آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خمینی کا مسئلہ تھا کہ بچے کو ماں سے دو سال تک جدا نہیں کیا جا سکتا، لیکن کل آپ نے آیت اللہ سیستانی کا الگ مسئلہ سنا کہ نہیں، جیسے یہ ماں کا حق ہے ویسے ہی باپ کا حق بھی ہے، لہذا اگر باپ بھی بچے کی نگہداشت میں اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہتا ہے تو ماں اسے منع نہیں کر سکتی، لہذا بچے کو ماں سے لے کر اپنے پاس چاہے تھوڑے ٹائم کے لیے مگر باپ رکھ سکتا ہے، لازمی نہیں ہے باقی مجتہدین کی طرح کہ بچے کو ماں سے ہرگز جدا ہی نہیں کیا جا سکتا، نہیں، تھوڑا ٹائم اگر باپ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو اس کو بالکل اجازت ہے، وہ ماں سے بچے کو جدا کر سکتا ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ تھا آیت اللہ سیستانی کا، مجھے اس لیے بھی وضاحت کرنا پڑی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے بعد کچھ لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی پیدا ہو گئی ہو کہ وہ پہلے تو مولانا نے اس طرح کا مسئلہ بتایا تھا، تو پہلے جو مسئلہ بتایا تھا وہ بھی اپنی جگہ صحیح تھا، مگر وہ آیت اللہ کوئی کے زمانے کے مسائل تھے، اگر پرانی کہیں کیسٹ آپ کو مل جائے اور اس میں یہ بات میرے دس میں اگر کہیں آ گئی ہو تو وہ آیت اللہ کوئی کے مسائل کے مطابق بالکل صحیح تھا کہ بچے کو ماں سے دو سال سے پہلے جدا نہیں کیا تھا. کل جو بات ہوئی ہے یہ آیت اللہ اسلامی کے حوالے سے ہوئی ہے کہ اگر دو سال سے پہلے باپ رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے, ماں بھی رکھ سکتی ہے, دونوں رکھ سکتی ہے. تو یہ اختلافی مسائل ہیں, ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے پہلے مجھ سے مسائل سنے ہوں ذرا سی غلط فہمی ان کے ذہن میں ہو جائے کہ پہلے انہوں نے کوئی بات کہی تھی اب کوئی بات کہہ رہے ہیں. تو اصل میں یہ مجتہدین کا اختلاف ہے, لہذا اس اختلاف کی وجہ سے یہ مسائل الگ الگ ہو گئے. جہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ آغا سیستانی بچے کو لینے کی اجازت دے دیتے ہیں دو سال سے پہلے پہلے, وہاں یہ بھی ہے کہ دادا کو بچے کی پرورش میں کوئی حق ہی نہیں ہے آیت اللہ سیستانی کے. یہ ایک الگ ان کا مسئلہ ہے, دادا کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. اچھا, کل مجھ سے بھی غلط فہمی ہو گئی, اس غلط فہمی کی اصلاح کی خاطر آج میں پھر دوبارہ اس مسئلے کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ بچے کی نگہداشت, بچے کی پرورش, اپ برنگنگ چائلڈ یا چلڈرن, اس میں دادا کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے, سارے اختیارات ماں اور باپ کے پاس ہیں. اور یہ فقط دو سال کا مسئلہ بھی نہیں ہے, دو سال یا دو سال کے بعد بھی سارے کے سارے اختیارات ماں اور باپ کے پاس ہیں, دادا کے پاس اختیارات نہیں ہیں. تو جو بات میں پہلے کسی زمانے میں کہہ چکا ہو اور یہاں بھی اس کی تکرار ہو گئی, مگر وہ تکرار اسی وجہ سے ہو گئی تھی کہ وہ دوسرے مجتہدین کے مسائل ذہن میں تھے کہ اگر ماں ایک اسکول میں داخل کروانا چاہتی ہے, دادا دوسرے اسکول میں بھیجنا چاہتا ہے, ماں ایک ٹیوٹر کے پاس ٹیوشن دلوانا چاہتی ہے, دادا دوسرے کے پاس ٹیوشن دلوانا چاہتا ہے, وہ دوسرے مشاہدین کے حوالے سے اس طرح کی اختلافی باتیں ہوں گی. مگر آیت اللہ سیستانی کے ہاں تو سارے اختیارات ماں کے پاس ہیں. اگر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اختیارات سارے ماں کے پاس آ جاتے ہیں, دادا کے پاس اختیارات نہیں جائیں گے. لہذا ماں مکمل طور پر خود مختار ہے اپنے بچے کے حوالے سے جب تک کہ بچہ بالغ نہیں ہو جاتا, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, نہ صرف بالغ نہیں ہو جائے, بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار نہ ہو جائے, اس وقت تک سارے اختیارات ماں کے پاس رہیں گے. آیت اللہ سیستانی کے یہاں دادا کے پاس کوئی اختیارات نہیں. ہاں, دادا کے پاس اختیارات ہیں لڑکی کی شادی کے حوالے سے, جو شادی کے حوالے سے باتیں بیان ہوئی تھی وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں, لیکن پرورش, نگہداشت, اپ برنگنگ چلڈرن, اس کے حوالے سے دادا کے پاس کوئی اختیار نہیں, سارے اختیارات ماں کے پاس ہیں. باپ اگر موجود ہے تو باپ کے پاس بھی ہیں, ماں باپ دونوں کے پاس ہیں, لیکن اگر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو یتیم بچے کی ساری پرورش و تربیت یہ ماں کی ذمہ داری بھی ہے, ماں کا حق بھی ہے. لہذا وہ مکمل طور پر خود مختار ہے, دادا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر یہ فقط آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ ہے, یہ پیش نظر رکھیے کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے. آ جائیے, کل جس مسئلے کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو رہی تھی اس مسئلے کو ہم دوبارہ ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. مسئلہ نمبر 404, اذا مات الاب بعد اختصاصه بحضانت الولد او قبله فالام احق بحضانته, اگر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے جب حضانت باپ کے پاس تھی, اس طرح سے تھی کہ ماں موجود تھی لہذا ماں کے ساتھ حضانت تھی, یا دوسرا پہلو یہ کہ ماں نے شادی کر لی تھی تو حق حضانت مکمل طور پر باپ کے پاس آ گیا تھا, دونوں صورتوں میں باپ کے پاس جو حق تھا اسی باپ کا انتقال ہو گیا, تو ایسی صورت میں سارے اختیارات ماں کے پاس چلے جائیں گے, الا ان یبلغ, یہاں تک کہ بچہ بالغ ہو جائے, بالغ ہونے تک اب سارے کے سارے اختیارات ماں کے پاس ہو جائے, دو سال کا مسئلہ بھی نہیں رہا. جب تک کہ بچہ بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک اب ماں مکمل طور پر بچے کی خود مختار بن گئی. من الوصیہ لابی ہے ومن جدہ وجدتہ لہ وغیرہما من اقاربی, اب چاہے باپ نے کسی کو وصی مقرر کیا ہے یا نہیں کیا, یا مثلا دادا موجود ہے یا دادی موجود ہے یا دوسرے رشتے دار موجود ہیں, ان تمام کی موجودگی میں بھی سب سے زیادہ حق ماں کے پاس ہے. لہذا بچے کے سارے اختیارات ماں کے پاس ہیں. باپ کے انتقال کے بعد سواؤں تجوزت عملہ, اور اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ ماں دوسری شادی کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے, دونوں صورتوں میں بچے کی نگہداشت کے سارے اختیارات اب ماں کے پاس آ جائیں گے باپ کی وفات کے بعد. یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ مجھ سے سنا ہو کچھ لوگوں نے, اس لیے کہ اب تک جو مسائل سنتے رہے تھے وہ بالکل الگ قسم کے تھے, اور میں اس میں ہسپتال کی, اسکول کی, ٹیوشن کی دوسری مثالیں دیتا رہا, لیکن یہ مثالیں یہاں پر نہیں چلیں گی. اس لیے کہ سارے اختیارات ماں کے پاس ہو گئے, اب جیسا ماں چاہے گی ویسا ہوگا. البتہ ماں کو بچے کی مصلحت کو بیچ میں رکھنا ہوگا, وہ بات آگے آئے گی. یہ ہو گئی بات اس صورت کی کہ جب باپ کا انتقال ہو جائے تو اختیارات ماں کے پاس آ جائے, لیکن اگر ماں کا انتقال ہو گیا, اب الٹی صورت دیکھیے, ماں کا انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا, تو بالکل واضح سی بات ہے پھر سارے اختیارات باپ کے پاس آ جائیں گے. باپ کے پاس پہلے ہی سارے اختیارات تھے, ماں کے اختیارات ماں کے انتقال کے بعد اب کوئی باپ کے اختیارات میں شریک نہیں, اکیلا باپ سارے اختیارات رکھتا ہے. اذا ماتت الام فی زمن حضانتها اختص الاب بحضانته, اگر ماں کا انتقال ہو جاتا ہے نگہداشت کے مدت کے دوران میں کہیں پر, تو اب یہ حق باپ کی طرف منتقل ہو جائے گا, باپ سے مخصوص ہو جائے گا, فقط باپ اب بچے کی نگہداشت کرے گا. وليس لوصيها ولا لابيها ولا لامها فضلا عن باقي اقاربها حق في ذلك. اب اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کروں, لیکن قبل اس کے کہ میں اس مسئلے کی زیادہ وضاحت آپ کے سامنے بیان کروں, ابتدا میں ایک اعلان ہو سکتا ہے کہ گھر پر پروگرام دیکھنے والے ناظرین تک نہ پہنچاؤ, وہ یہ کہ اگر اس ٹاپک سے متعلق کا سوال اگر آپ کے ذہن میں یا اس سے ہٹ کر دیکھی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ اپنے اسکرین پر یہ نمبر دیکھ رہے ہوں گے, اس نمبر پر سوال کیجئے, اگر ہم تک سوال پہنچے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کے بھی جواب دیں. ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو اختیارات باپ کے پاس آ جاتے ہیں. فرض کیجئے کہ ماں اور باپ میں جدائی ہو گئی, اب مثال سنیے, طلاق ہو گئی, ماں الگ رہ رہی ہے باپ الگ رہ رہا ہے, ماں کی خواہش تھی کہ بچہ ہمارے پاس رہے, باپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم اپنے پاس رکھو کوئی حرج نہیں, باپ نے دوسری شادی کر لی, ماں نے دوسری شادی نہیں کی, نہیں کیا تو ویسے اس کو حق تھا, حق تھا باپ کے ساتھ ساتھ, مگر اس نے مکمل طور پر بچہ اپنے پاس رکھ لیا اور باپ کے پاس نہیں جانے دے رہی, باپ بھی کہہ رہا ٹھیک ہے اچھا ہے تم سنبھالو بچے کو, اس نے دوسری شادی کر دی, تو باپ اپنی فیملی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے, یعنی اس نے دوسری شادی کر لی, اب اس کے بچے بھی ہو گئے یا بچے نہیں ہیں تو پرانے بچے جو ہیں ان کے ساتھ رہ رہا ہے, اور ماں اس چھوٹے بچے کی پرورش کر رہی ہے, حق دونوں کے پاس تھا. اتفاق ایسا ہوا کہ ماں کا انتقال ہو گیا, جب ماں کا انتقال ہو گیا تو چونکہ ماں اپنی ماں کے ساتھ رہ رہی ہے, یعنی بچے کی نانی کے ساتھ, بچے کی خالہ کے ساتھ, بچے کے نانا کے ساتھ رہ رہی ہے, یہ ان سب کے ساتھ رہ رہی ہے, تو بچہ آہستہ آہستہ انہیں سے گھل مل گیا, انہیں کے ساتھ رہنے لگا ہے. اب اگر بچے کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو ماں کے انتقال پر اگرچہ ماں وصیت بھی کر کے جائے اپنی ماں کو, بچے کی نانی کو وصیت بھی کر کے جائے کہ میرے بعد میرے بچے کا خیال رکھنا, اپنی ہی بہن کو وصیت کر کے جائے کہ میرے بعد میرے بچے کا خیال رکھنا, تو اگرچہ یہ لوگ بہت اچھے انداز سے خیال رکھ رہے ہیں, نگرانی کر رہے ہیں, مگر بچے کی ماں کے بعد اگرچہ ماں نے ان لوگوں کو وصیت بھی کی ہے, مگر اس کے باوجود اس وصیت کی کوئی اہمیت نہیں, اس وصیت کو کسی طرح سے قابل توجہ نہیں سمجھا جائے گا. جیسے ہی ماں کا انتقال ہوتا ہے اختیارات سارے باپ کے پاس آ جائیں گے. باپ کے پاس آنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب بچہ اگر باپ چاہے تو مکمل طور پر لے سکتا ہے, اور وہ انکار کر سکتا ہے کہ میں بچے کی نانی کے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں، خالہ کے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں، یہ بچہ مجھے دے دو. تو نانی اور خالہ اور یہ جتنے لوگ ہیں، اگرچہ انہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھ کے اس کو پالا ہے اور اپنے جگر کے ٹکڑے کی طرح یہ محبت کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود شرطی مسئلہ یہ ہے کہ باپ نے اگر تقاضا کیا تو یہ بچہ باپ کے سپرد کرنا پڑے گا. حالانکہ نانی یہ کہہ رہی ہے کہ تم اس کی سوتیلی ماں کے پاس لے جا رہے ہو، خالہ زیادہ بہتر حفاظت کرے گی، زیادہ نگرانی کرے گی، سوتیلی ماں اس کی اتنی حفاظت نہیں کرے گی، وہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے گی، خیال نہیں رکھے گی، ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جائے گی مثلا. مگر اس کے باوجود مسئلہ یہی ہے کہ باپ اگر مطالبہ کر رہا ہے تو ان کو یہ بچہ دینا پڑے گا، یہ اپنے پاس بچہ نہیں رکھ سکتے. اسی کلیے کی مدد سے کہ اگر ماں اور باپ زندہ ہیں تو دونوں کو حق ہے، دونوں میں سے کسی ایک کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو حق دوسرے کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اسی کلیے کی وجہ سے اب نانی اور خالہ یہ بچہ نہیں رکھ سکتی، ان کو باپ کے ثبوت کرنا پڑے گا. اور یہی مسئلہ دوسرے رشتے داروں کا بھی ہے، یعنی فقط نانی اور خالہ کا نہیں، اور اس گھر میں مگر دوسرے رشتے دار بھی اگر رہ رہے ہیں تو وہ بھی اسی میں شامل ہو جائیں گے. پہلے مسئلے کا آغاز کیا، جب باپ مر جائے تو ماں کے پاس آتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ بیان ہوا کہ ماں مر جائے تو باپ کے پاس آتے ہیں، یعنی دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو جائے تو دوسرے کے پاس حق خزانہ چلا جائے. اب آئیے تیسرا پہلو، دونوں مر جائیں، ماں اور باپ دونوں نہ ہوں، تو پھر حق خزانہ کس کے پاس ہوگا، کون بچے کی پرورش کرے گا؟ اذا فقد الابوان فالحضانۃ للجد من طرف الاب. ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو جائے پھر دادا کی باری آئے گی، اب یہ حق دادا کے پاس چلا جائے گا. اور یہ بالکل اسی طرح سے دادا کے پاس چلا جائے گا جیسے ماں اور باپ کے پاس تھا. لہٰذا اب یہ جس اسکول میں چاہیں گے، دادا جس اسکول میں چاہیں گے داخل کروائیں گے، جہاں چاہیں گے ٹیوشن پڑھوائیں گے، جو چاہیں گے کپڑے پہنائیں گے وغیرہ وغیرہ، البتہ بچے کی مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے. تو جب تک ماں اور باپ موجود تھے دادا کے پاس اختیارات نہیں تھے، جب ان دونوں میں سے کوئی نہیں رہا تو اب اختیارات دادا کے پاس آ گئے تھے. فإذا فقد ولم يكن له وصي ولا للأب. اب اس کے بعد کا پہلو، فرض کیجئے کہ دادا کا بھی انتقال ہو گیا، دادا پہلے مر گیا تھا، بچے کے ماں باپ بھی مر گئے، اب کون حق حضانت رکھتا ہے، اب کس کی ذمہ داری ہوگی اور کس کا حق ہے؟ کہتے ہیں مشہور نظریہ یہ ہے، اور جب بھی اس طرح کا لفظ استعمال کیا جائے کہ مشہور نظریہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت اللہ سیستانی کا نظریہ نہیں ہے. دوسرے علماء کا نظریہ پہلے بتا رہے ہیں کہ ان کا نظریہ اب کیا ہے، جب نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ دادا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ فرماتے ہیں ثبوت حق الحضانت لأقارب الولد على ترتیب میراث الارث، میراث الارث الاقرب منهم یمنع الاب. کہتے ہیں مشہور نظریہ یہ ہے کہ جس ترتیب سے میراث ملتی ہے رشتہ داروں کو، اسی ترتیب کے مطابق اب حق حضانت آ جائے گا. اب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس ترتیب سے میراث ملتی ہے. میراث حاصل کرنے کے لیے تین طبقے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تین طبقے ہیں، تین طبقے کا مطلب تین اسٹیپ ہے. پہلے طبقے کے اگر افراد موجود ہوں تو دوسرے طبقے والے میں سے کسی کو نہیں ملے گا، دوسرے طبقے والے موجود ہوں تو تیسرے طبقے والے میں سے کسی کو نہیں ملے گا، چاہے دوسرے طبقے یا پہلے طبقے کا ایک آدمی موجود ہو. تو اگر پہلے طبقے کا ایک بھی موجود ہے تو ساری میراث اسی کو مل جائے گی، دوسرے والے کو کچھ نہیں ملے گا. دوسرے طبقے میں اگر ایک آدمی بھی موجود ہے تو تیسرے والے کو کچھ نہیں ملے گا، ساری میراث دوسرے طبقے والے کو مل جائے گی. یہ پہلا، دوسرا، تیسرا طبقہ. پہلا طبقہ کون ہے؟ پہلا طبقہ ہے مرنے والا، ہمیں جو رشتہ جوڑیں گے مرنے والے سے، مرنے والے کے ماں باپ اور مرنے والے کی اولاد، یہ ہے پہلا طبقہ. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کو میراث دی جائے گی، اولاد اگر زندہ ہے تو اس کو دی جائے گی. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والے کی شادی ہی نہیں ہوئی تو اولاد کا مسئلہ ختم ہو گیا، ماں باپ میں سے فقط ایک ماں زندہ ہے, باقی کوئی زندہ نہیں. تو پہلے طبقے میں گھوم پھر کے فقط ماں بچی اور کوئی نہیں بچا. مرنے والے کی ساری میراث ماں کو مل جائے گی اور کسی کو کچھ نہیں ملے گا. ہاں پہلے طبقے میں جو ہوتے ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی نہ ہو, ماں باپ بھی نہیں ہے, اولاد بھی نہیں ہے. اب آئیں گے ہم سیکنڈ اسٹیپ میں. سیکنڈ اسٹیپ میں کون کون لوگ آتے ہیں؟ مرنے والے, اسی سے رشتہ جوڑیں گے. مرنے والے کے بہن بھائی اور اس کے دادا دادی نانا نانی, یہ سیکنڈ اسٹیپ میں آتے ہیں. دوسرے طبقے میں مرا ہے, میراث تقسیم ہوگی بہن بھائیوں میں اور دادا دادی اور نانا نانی. اب وہ کیسے تقسیم ہوگی وہ تو بڑی لمبی تفصیل ہے, وہ تو پورا ایک چیپٹر ہے, اس کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. خلاصہ یہ کہ ان کو میراث دی جائے گی. اچھا ان کو میراث دی جائے گی کا مطلب ہے کہ بہن بھائی اگر موجود ہیں تو ان کو دیں گے, اگر یہ موجود نہیں ہے, ان کی اولاد موجود ہے, بہن بھائی کی اولاد موجود ہے تو ان کو دیں گے. بہن بھائی کی اولاد موجود نہیں, بہن بھائی کے پوتے پوتے نواسیاں نواسیاں موجود ہیں مطلب, تو ان کو دی جائے گی. تو جن کے دوسرے طبقے میں یہ رشتہ دار موجود ہوتے ہیں ان سب کو میراث دی جاتی ہے. فرض کریں کہ مرنے والے کا نہ کوئی بہن بھائی ہے, نہ دادا دادی, نہ نانا نانی ہے, نہ ان کی کوئی اولاد ہے, کچھ بھی نہیں ہے مثلا. تو باری آئے گی تھرڈ اسٹیپ کی, تیسرے طبقے. تیسرے طبقے میں کون ہوتے ہیں؟ مرنے والے کے ماموں, خالہ, چچا, پھوپھی, تایا, یہ سارے رشتے دار. پھر میراث ان کو ملتی ہے. یہ نہ ہو تو ان کی اولاد کو میراث ملتی ہے, وہ نہ ہو تو ان کی اولاد کو میراث ملتی ہے. یہ ہے سمپل پروسیجر میراث تقسیم کرنے کا. جی 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 سب کے درمیان ڈیوائڈ ہوگی, یعنی ایکولی نہیں ہوگی. اس کا طریقہ کار رکھا ہوا ہے, پہلے طبقے میں, دوسرے میں, تیسرے میں, ہر ایک میں ہر ایک کا پورشن معین کیا گیا کہ ماں کو اتنا ملے گا, باپ کو اتنا ملے گا, بیٹی کو اتنا, ہر ایک کا پورشن رکھا گیا. اور جتنی اگر میراث ہے تو سب میں ڈسٹریبیوشن ہوگی اسی پورشن کے حساب سے جو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے. جی یہ سوال بڑا اچھا ہے کہ بیوی کا تذکرہ تو کیا ہی نہیں اس میں. ماں باپ آ گئے, اولاد آ گئے, بہن بھائی آ گئے, چچا ماموں آ گئے, خالہ, بیوی کہاں گئی؟ کہاں گئی بیوی؟ آپ کو معلوم ہے کہاں کدھر گئی؟ ان میں بیوی کہاں چلی گئی؟ کسی کو معلوم ہے کون سے طبقے میں؟ جی آسان دوں گی ان کے لیے ایک مرتبہ بابا جو بلند سلام آتا ہوں. بیوی کے جی جی بیوی کے دو پہلو ہیں. بیوی کسی کے ساتھ شریک نہیں ہے اور سب کے ساتھ شریک ہے. کسی کے ساتھ شریک نہیں ہے کا مطلب ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تب بھی بیوی کو حصہ ملے گا, اور اگر فرض کیجیے پہلا طبقہ نہ ہو تو دوسرے طبقے کے ساتھ بیوی شریک ہو جائے گی, دوسرا طبقہ نہ ہو تو تیسرے طبقے کے ساتھ بیوی شریک ہو جائے گی. تو بیوی تو جان چھوڑنے والی نہیں, وہ تو ہر ایک کے ساتھ شامل ہے اور اس کو اس کا حصہ دینا پڑے گا. تو چونکہ یہ پہلے, دوسرے, تیسرے ہر ایک کا ساتھ شامل ہوتی ہے, لہذا ہم نے کسی طبقے میں اس کا نام نہیں لیا. اگر ایک میں لیتے تو پھر وہ دوسرے والے کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتی تھی, لہذا یہ ہر ایک کے ساتھ شامل ہے. تو بیوی کو اس کا حصہ ملے گا. مگر یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو مطلب یہ نکلے گا کہ بچے کی ماں کا انتقال ہو گیا, اور ابھی ہماری گفتگو بچے کے حوالے سے چل رہی ہے کہ بچے کی ماں نہیں ہے تو حق حضانت باپ کے پاس آیا, باپ بھی نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ حق حضانت دادا کے پاس آیا, اب دادا بھی نہیں ہے تو یہ تین تو نکل گئے, اب اس کے بعد حق حضانت کس کو جائے گا؟ تو مشہور نظریہ یہ کہ جو میراث کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق حق حضانت ہوگا. میراث میں کیا ہے؟ مرنے والے کے ماں باپ اور بہن بھائی اور اولاد, سوری, اب اس بچے کی اولاد تو ہے ہی نہیں, اس بچے کے ماں باپ بھی نہیں ہیں, تبھی تو مسئلہ دادا تک پہنچا تھا حق حضانت والا, اچھا وہ بھی نہیں, تو اب کیا ہوگا؟ پہلے طبقے میں سے کوئی بھی نہیں. اب آئے گی باری دوسرے طبقے میں,
دوسرے طبقے کا مطلب ہے کہ اب بچے کے بہن بھائی, دادا دادی, نانا نانی. اچھا دادا تو ہے نہیں ورنہ تو حق اس کو مل جاتا. تو اب یہ سارے جو دوسرے طبقے کے افراد ہیں, دادا دادی, نانا نانی, دادا تو ہے نہیں, دادی اور نانا نانی اور بچے کے بہن بھائی, یہ سب حق کے حضانت رکھتے ہیں. یہ ہو گیا مشہور نظریہ. اچھا یہ سب حق کے حضانت رکھتے ہیں. تو اگر فرض کیجئے کہ ان میں سے کچھ یہ کہیں کہ ہم رکھنا چاہتے ہیں, ہمیں دے دیں. اچھا پہلے آیت اللہ سیستانی میں نظریہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ایسا ہے. میراث کی جو ترتیب باقی علماء نے بتائیے, اس ترتیب کے مطابق حق حضانت حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگا. پہلے آیت اللہ سیستانی کا نظریہ دیکھیں, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. فل مشہور ثبوت حق الحضانت لاقارب البلد علی ترتیب مراتب الارث. کہتے ہیں ارث کی ترتیب کے مطابق حق حضانت حاصل ہوگا. الاقرب منہم یمنع الابعد, جو قریب کا رشتہ دار ہوگا وہ دور والے کو روکے گا. قریب کا رشتہ دار کون ہے؟ مثلا بھائی, یہ ماموں کو روکے گا, یہ چچا کو روکے گا. چچا دور کا رشتہ دار بن گیا, ماموں دور کا رشتہ دار بن گیا, تو بھائی کو حق پہلے ہوگا. وما تعدد و تصابی بالمرتبت و تشاہ یقرا بینہم. اور اگر ایک مرتبے میں, یعنی ایک طبقے میں بہت سارے افراد ہوں اور مرتبے کے اعتبار سے سب برابر ہوں, مثلا فرض کیجئے کہ ایک طبقے کے اعتبار سے یہ بھائی ہیں, سب بھائی سب برابر ہوتے ہیں, اور سارے بھائیوں کی یہ خواہش ہے, یا تین بھائی ہیں مثلا, تین میں سے دو کی یہ خواہش ہے کہ یہ میرے پاس رہے, میں اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھوں گا, تو آپس میں اختلاف ہو گیا. ایک کہہ رہا ہے کہ میں رکھوں گا, دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں رکھوں گا, پھر کس کو دیا جائے گا, کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں ان کے درمیان قرعہ ڈالا جائے گا. اگر یہ ایک طبقے کے افراد یہ چاہتے ہوں کہ ہم بچے کو رکھیں گے اور اس میں آپس میں اختلاف ہو رہا ہو, تو ان کے درمیان قرعہ اندازی ہوگی. جس کا نام قرعہ اندازی میں نکلا ہے, پھر اس کے سپرد کیا جائے گا بچہ, وہ بچے کی پرورش کرے گا. یہ وہ پہلو ہو گیا کہ ہر ایک رکھنا چاہتا ہے. بعد میں آئے گا وہ مسئلہ, اس لیے میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, کہ اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا ہے, ذمہ داری ان لوگوں کی, اور 10 افراد ہیں دوسرے طبقے میں مگر 10 میں سے کوئی بھی نہیں رکھنا چاہتا, تو کیا ہوگا؟ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی, لہذا تکرار کا فائدہ نہیں. تو یہ دوسرے علماء کا نظریہ تھا کہ اس طرح سے پھر بچے کی نگہداشت کا خیال رکھا جائے گا. ولیکن ھذا لا یخلو عن اشکال, لیکن یہ اشکال سے خالی نہیں ہے. یہ جو علماء نے نظریہ پیش کیا ہے, یہ اشکال سے خالی نہیں ہے. اشکال سے خالی نہیں کا مطلب کیا نکلے گا؟ عملی طور پر کیا نتیجہ نکلا آپ بتا سکتے ہیں؟ کیا نہیں, عملی طور پر کیا نتیجہ نکلا, ہم کیا کریں؟ اشکال سے خالی نہیں, ہم کیا کریں؟ آسان, تم احتیاط کی بنا پر وہ ایسا نہیں کر سکتے. احتیاط ہے نا, احتیاط واجب, احتیاط واجب کے طور پر اب ایسا نہیں کر سکتے, ایسا نہیں کر سکتے, پھر کیا کریں؟ اب آیت اللہ سیستانی کا اپنا نظریہ دیکھیے. فل احبت اترازی بینہم مع الاستیذان من الحاکم الشرعی ایضا. تو احتیاط, یعنی احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ آپس میں مصالحت کریں, کسی طرح سے راضی ہوں, اور پھر حاکم شرع سے بھی اجازت لیں. یعنی فقط آپس میں فیصلہ کر کے بیٹھ جائیں یہ کافی نہیں ہے, حاکم شرع سے بھی اجازت لینا پڑے گی کہ ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد بچے کی پرورش نگہداشت اس شخص کے سپرد کی جائے گی. ایک بات مکمل ہوگی. ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس, اس کا جواب پہلے بیان کرتے ہیں. اگر ماں اپنی وصی اپنی ماں کو بنائے اور مرتبہ وصیت کرے کہ بچہ باپ یا دادا کو نہ دیا جائے کیونکہ وہ میرے قاتل ہیں, بچہ نانا نانی کے پاس ہی رہے, اور اب باپ اپنا بچہ مانگ رہا ہے, تو بچے کے نانا نانی کی کیا ذمہ داری ہے جبکہ باپ نے بچے کی ماں کو قتل کیا تھا؟ بڑا بھیانک قسم کا سوال ہے, قتل ہی کر دیا اس نے, گویا قتل کا مقدمہ والا جیسے سوال لگ رہا ہے. اگر فرض کیجیے کہ باپ نے بچے کی ماں کو قتل ہی کر دیا ہو, ہم حقیقتاً ایسا سمجھیں کہ ایسا کیا کہ ماں کو قتل کر دیا,
پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کی چیزیں عام طور پر کورٹ میں ثابت کرنا پڑتی ہیں، یعنی حاکم شرع کے سامنے، کورٹ کا مطلب ہے سٹی کورٹ کی بات نہیں کر رہے ہم، حاکم شرع کے سامنے ثابت کرنا پڑتی ہیں کہ باپ نے بچے کی ماں کو قتل کر دیا، اور پھر یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ شخص بچے کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہے، بچے کو بھی بڑا ضرر پہنچائے گا. اگر یہ ثابت کر دیں تو پھر حاکم شرع جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق بچے کو یا تو نانا کے پاس دے دیا جائے، نانی کے پاس دے دیا جائے، یا دوسرے رشتے داروں کے پاس دے دیا جائے، الگ بات. لیکن جب تک یہ ثابت نہیں کر سکتے، حاکم شرع نے کوئی ڈیسیجن نہیں دیا، حاکم شرع کے پاس گئے نہیں، فیصلہ ہی نہیں کیا، اس وقت تک بچے کو اپنے پاس نانا نانی نہیں رکھ سکتے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ باپ کے سپرد کریں. ہاں اگر اس بات کا یقین ہو جائے کہ باپ بچے کو بھی نقصان پہنچائے گا، بچے کو بھی اس طرح سے ضرر پہنچے گا، تو یہ بات پہلے حاکم شرع کے سامنے ثابت کرنا پڑے گی. جب ثابت ہو جائے تو اس کے بعد پھر بچے کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، ورنہ اگر باپ بچے کو مانگ رہا ہے تو ایسی صورت میں باپ ہی کے سپرد کرنا پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے. ایک مرتبہ باب آواز بلند صلوات پڑھو. اب یہ اس حوالے کی وہ گفتگو ہے کہ جس کا تعلق دودھ پلانے کے مدت سے ہے. ماں کو 2 سال دودھ پلانا ہے بچے کو، فرض کیجئے کہ کسی وجہ سے ماں بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی. جی ثابت کرنے کی مدت میں باپ کو دینا ضروری نہیں ہے. جب تک حاکم شرع کے یہاں ثابت نہیں کر سکتے اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں بچے کے لیے، تو اس وقت تک وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. 2 سال تک ماں کو دودھ پلانا ہے، کسی وجہ سے ماں کو دودھ نہیں آ رہا، یا ماں دودھ نہیں پلا رہی، یا ماں دودھ پلانے کے لیے تیار ہے مگر پیسے مانگ رہی ہے، اور باپ نے کہا کہ میں بغیر پیسے کے دوسری عورت سے دودھ پلاؤں گا، کسی بھی وجہ سے ماں دودھ نہیں پلا رہی ہے، خلاصہ یہ. اگر ماں بچے کو دودھ نہ پلائے تو کیا ماں سے حق حضانت ثابت ہو جاتا ہے؟ اب ماں کے پاس حضانت کا حق کوئی نہیں رہا، اس لیے کہ اصل کام تو دودھ ہی پلانا تھا، اور ہر 4 گھنٹے میں دودھ پلانا پڑتا ہے بچے کو. جب دودھ پلانے کا معاملہ ہی ختم ہو گیا تو اب ماں کے پاس حق حضانت رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کچھ دوسرے علماء کا الگ نظریہ ہو سکتا ہے، مگر آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ پھر بھی رہے گا. اگرچہ ماں بالکل دودھ نہیں پلا رہی مگر اس کے باوجود حق حضانت پھر بھی ماں کے پاس رہے گا، اس لیے کہ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. دودھ پلانا ایک الگ عمل ہے، حضانت ایک دوسرا عمل ہے. اگر ایک کسی وجہ سے ثابت ہو جاتا ہے تو دوسرا خود بخود اس کی وجہ سے ثابت نہیں ہوگا، وہ پھر بھی باقی رہے گا. اذا سقط حق الام فی ارضاء ولدها لطلبها اجرة مع وجود المتبرع او لعدم اللبن لها او لغیر ذلك فحل یسقط حقها فی حضانته ایضا ام لا. اگر ماں کا دودھ پلانے والا حق ساقط ہو جاتا ہے، کیوں ساقط ہو گیا؟ اس لیے کہ مثلا وہ پیسے مانگ رہی ہے تو باپ نے کہا کہ میں تو پیسے نہیں دوں گا، دوسری عورت فری میں دودھ پلا رہی اس لیے مثلا یہ دودھ نہیں پلا سکی، یا مثلا یہ دودھ پلانا چاہتی ہے، کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی اس نے، مگر اس کے باوجود خرابی یہ ہو گئی کہ ماں کو دودھ ہی نہیں آ رہا ہے، اس لیے ماں دودھ نہیں پلا رہی ہے. اور لگائے لگا لیں، اس کے علاوہ کوئی وجہ ہے؟ ماں کو دودھ تو آ رہا ہے مگر دودھ ایسا ہے کہ جو بچے کے لیے نقصان دہ، اس لیے دودھ نہیں پلا رہی. تو کسی وجہ سے بھی اگر ماں بچے کو دودھ نہیں پلا رہی تو کیا اس سے حق حضانت ثابت ہو جائے گا یا نہیں؟ وجہان کہتے ہیں 2 وجہ سمجھ میں آتی ہے، 2 وجہ سمجھ میں آتی ہیں یہاں پر. اقواہما عدم السقوط، اقوا یہ کہ نہیں ثابت نہیں ہوگی، حضانت کا حق ماں سے ثابت نہیں ہوگا، وہ پھر بھی باقی ہے. عدم التنافی بین سقوط حق الارضاء و سقوط حق الحضانہ، اس لیے کہ ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ دودھ پلانے کا حق اور حضانت کا حق، ان میں سے اگر ایک ثابت ہو جاتا ہے تو دوسرا خود بخود ثابت ہو جاتا ہے، ایسا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. لہذا اگر دودھ نہیں بھی پلا رہی تو حق اپنی جگہ باقی رہے گا. وثبوت حق الحضانت لامکان کون الولد فی حضانت الام مع کون رضائه من امرۃ اخرى. وجہ اس کی ہے کہ عین ممکن ہے کہ ماں کے پاس بچہ رہے اور دودھ پلانے کے لیے کسی دوسری عورت کا انتظام کیا گیا ہو. اب جب دوسری عورت کا انتظام کیا گیا ہو تو ایسی صورت میں یا تو بچے کو اٹھا کر اس عورت کے پاس لے جایا جائے تب دودھ پلانے کی باری آئے, یا پھر یہ کہ یہ دودھ پلانے والی چل کے خود اس کے پاس آ جائے بچے کے پاس. تو یہ ممکن تو ہے کہ بچہ ماں کے پاس رہے, دودھ پلاتے وقت بچے کو کسی دوسری جگہ بھیج دیا جائے یا وہ دودھ پلانے والی خود یہاں پر آ جائے, یہ ممکن تو ہے. لہذا دودھ پلانا بھی ہو جائے گا اور حق حضانت بھی حاصل ہو جائے گا, یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی. لہذا ایسی صورت میں ماں کا حق ثابت نہیں ہوگا, لہذا اس کی پابندی کرنا پڑے گی. لے امکان کون الولد فی حضانت الام, اس لیے کہ یہ پاسبل ہے, یہ ممکن ہے کہ ماں کے پاس بچہ نگہداشت کے لیے ہو. ماں کون رضائہ فی من عمر امرات اخرى, اور بچہ دودھ کسی اور عورت سے پی رہا ہو. اما بحمل الام ولد الى المرضعات عند الحاجت الى اللبن, یا تو یہ ہوگا کہ ماں خود اٹھا کے بچے کو سو عورت کے پاس لے جائے اور وہاں دودھ پلوا لے. اور بے احضار المرضعات عندہ مثلا, یا وہ دودھ پلانے والی بچے کے پاس آ جائے اور بچے کو دودھ پلا لے. چنانچہ دونوں حق اپنی جگہ باقی رہیں گے. ایک سوال اور آیا ہے, ذرا اس کے بارے میں پہلے وضاحت کر لیں. فرمایا کہ حاکم شرع کے پاس ثابت کرنا ہوگا, تو حاکم شرع کون ہوتا ہے؟ کراچی میں اس وقت کون حاکم شرع ہے؟ حاکم شرع سے مراد مجتہد ہوتا ہے, اور ہماری اپنی معلومات کے مطابق یہاں کراچی میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو اجتہاد کی منزل پر ہو. لہذا اگر یہ حق حاصل کرنا ہے تو ایران یا عراق میں جو مجتہدین موجود ہیں ان میں سے کسی سے حاصل کرنا پڑے گا. یہ لازم نہیں ہے کہ وہ مجتہد عالم بھی ہو, مرجع بھی ہو, یہ لازم نہیں ہے. عام مجتہد کی اگر اجازت دے دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے اجازت مل جائے گی, اس لیے کہ عام مجتہد بھی حاکم شرع ہوتا ہے. لہذا اجازت لینے کا مرحلہ وہیں طے کرنا پڑے گا. جی حاکم شرع کے پاس, اگر حاکم شرع کے پاس جانا ناممکن ہو جائے, جو بظاہر عام حالات میں ہوتا نہیں ہے, عام حالات میں آج کے زمانے میں ذرائع ابلاغ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں, موبائل, انٹرنیٹ, ای میل, بہت ساری چیزیں ہیں, مجتہد تک رسائی حاصل کرنا مشکل نہیں, حاصل کی جا سکتی. لیکن اگر فرض کیجیے کہ ہم کہیں کہ مجتہد تک کسی وجہ سے رسائی ہو ہی نہیں سکتی ہے, تو پھر ان کے ایسے وکیل سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ جن کو یہ اختیار مجتہد نے دیا ہو. ہر وکیل کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا ہے, جیسے ہر وکیل کے پاس طلاق دینے کا اختیار نہیں ہوتا ہے. باقی اختیارات ہوتے ہیں ان کے پاس, قوم سے متعلقہ اختیارات ہوتے ہیں, مگر سارے اختیارات کسی وکیل کے پاس ہوں یہ ضروری نہیں. تو اگر حاکم شرع کے پاس جانا ممکن نہ ہو تو ان کے ایسے وکیل کے پاس جانا چاہیے کہ جن کو مرجع نے اختیار دیا ہو. جی آیت اللہ سیستانی کے ایسے وکیل کے بارے میں بھی ہم نہیں جانتے ہیں کہ جن کو مرجع نے یہ اختیار دیا ہو کہ وہ طلاق دے سکتے ہوں. حق کے حضانت کے بارے میں بھی ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اس طرح کے اختیارات بھی انہوں نے دیے ہیں کہ نہیں دیے, یہ بھی ہمیں نہیں معلوم ہے. جی جی جو زنا کا جرم کرتا ہے اس کی سزا بھی حاکم شرع ہی دیتے ہیں, اگر اس کو اختیار دیا گیا ہے تو وہ بھی دے سکتا ہے. وکیل ہمیشہ اپنے اختیارات کے دائرے تک محدود رہتا ہے, اگر اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ سزا بھی دے تو وہ سزا بھی دے سکتا ہے, لیکن ہم نہیں جانتے کسی کو, اس لیے کہ اس طرح سے ابھی کوڑے مارنے کی باری آئی نہیں ہے, تو ہم نہیں جانتے کوئی کسی وکیل کے پاس اس طرح کے اختیارات ہوں گے. اب آ جائیے وہ صورت حل کہ جہاں سوال یہ کیا گیا ہے کہ پہلے سوال کا جواب دوبارہ بتا دیں ہم کہ ہم لائٹ چلی گئی تھی. مختصر طور پر آپ کو بتانا پڑے گا, تفصیل سے ہم نہیں بتا سکتے. گزارش یہ کہ اگر باپ کے بارے میں یہ امکان موجود ہے کہ اس نے ماں کو قتل کر دیا ہے اور بچے کو بھی نقصان پہنچائے گا تو یہ بات حاکم شرع کے یہاں ثابت کرنا پڑے گی کہ بچے کو نقصان پہنچائے گا, تبھی بچے کو نانا اور نانی رکھ سکتے ہیں, ورنہ بچے کو نانا اور نانی نہیں رکھ سکتے. بچے کو باپ کے سپرد بھی کرنا پڑے گا چاہے بچے کی ماں کو باپ نے قتل کر دیا ہو. یہ ایک فرضی مثال بظاہر مجھے لگ رہی ہے, لیکن اگر ایسا ہے بھی تب بھی بچے کو باپ کے سپرد کرنا پڑے گا جب تک کہ ہم یہ ثابت نہ کر سکیں کہ باپ بچے کو نقصان پہنچائے گا. یہ چیز ہمیں حاکم شرع کے سامنے ثابت کرنا پڑے گی, تو پھر حاکم شرع اجازت دے دے گا کہ بچے کو نانا نانی یا اس کی خالہ وغیرہ جو رکھنا چاہیں وہ رکھ سکیں. جس کو حق حضانت ہے, ماں باپ دادا اور باقی رشتے دار, اب تو بہت سارے لوگ آ گئے یہ بچے کی نگہداشت کریں گے, اس میں کچھ خصوصیات ہونا چاہیے. یہ شرطیں اگر ان لوگوں میں نہ ہوں تو یہ بچے کی حضانت حق نہیں رکھتے. وہ کیا خصوصیات ہیں؟ اب ان کی فہرست شروع ہو رہی ہے. یشترط فی من یثبت له حق الحضانت من الابوین او غیرهما, کہتے ہیں کہ جن کے پاس بھی حق حضانت ہے چاہے وہ ماں باپ ہوں یا ماں باپ کے علاوہ ہوں, ان میں شرط یہ ہے کہ ان یکون عاقلا مامونا علی سلامت البلد. سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ عاقل ہوں. دیکھیے لفظ عاقل جب بھی شرع کی کتاب میں, فقہی کتاب میں جب بھی لفظ عاقل استعمال ہوگا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ کوئی مفکر ہو, کوئی دانشور ہو, کوئی بہت پڑھے لکھے قسم کا, یہ مطلب نہیں نکالا جائے گا. عاقل اصل میں استعمال ہوتا ہے پاگل کے مقابلے میں. خلاصہ یہ ہے کہ جب عاقل استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاگل نہیں ہے. اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ پاگل نہیں ہے. جس کے سپرد بچے کو کیا جا رہا ہے چاہے وہ ماں باپ ہیں یا اس کے علاوہ دوسرے, وہ تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ پاگل نہیں ہونے چاہیے, ان کے سپرد بچے کو نہیں کیا جا سکتا. نمبر ایک, مامونا علی سلامت الولد. دوسری بات یہ کہ اتنا اطمینان ہو کہ بچہ ان کے ہاتھوں میں محفوظ رہے گا, صحیح سلامت رہے گا, یہ محفوظ ہوگا تو بچہ ان کے سپرد کیا جائے گا. اچھا اگر فرض کیجیے کہ ایک شخص کو یہ معلوم ہے کہ بچہ ان کے ہاتھ میں محفوظ نہیں رہے گا تو خود یہ فرض کر لینا اس سے بات نہیں بنتی. خصوصیت سے اگر سامنے والا مانگ بھی رہا ہے کہ بچے کو مجھے دے دو, یہ میرا حق ہے, اگر وہ مانگ رہا ہے تو ایسی صورت میں خود بخود یہ فرض کر لینا کہ بچہ اس کے بعد محفوظ نہیں رہے گا یہ بات نہیں بنے گی, یہ ثابت کرنا پڑتا ہے. لہذا حاکم شرع کے یہاں ثابت کرنا پڑے گا, اور ہمارے یہاں بھی جتنے بھی مقدمات چلتے ہیں اس میں کورٹ میں ثابت کرنا پڑتا ہے کہ بچہ ان کے ہاتھ میں محفوظ نہیں ہے, تب جج یا میجسٹریٹ یہ اعلان کرتا ہے یا حکم دیتا ہے کہ بچہ ان کے سپرد کیا جائے. تو جب تک ثابت نہ کیا جائے اس وقت تک فقط یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے ہاتھ میں بچہ محفوظ نہیں ہوگا, خصوصیت سے وہ مانگ بھی رہے ہوں سب, لہٰذا یہ حاکم شرع کے پاس ثابت کرنا ہوگا. یہ دو شرطیں ہو گئیں, نمبر ایک پاگل نہیں ہونے چاہیے, نمبر یہ کہ بچہ ان کے ہاتھ میں محفوظ رہے گا. نمبر تین, ان یکون مسلمن اذا کان الولد کذلک, اگر بچہ مسلمان ہے تو جس کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے اس کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے, کسی نان مسلم کے ہاتھ میں بچہ نہیں دیا جا سکتا ہے. فرض کیجئے کہ ایک شخص نے کسی عیسائی عورت سے شادی کی, اس کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا, عورت وہی عیسائی ہے اور عیسائی عورت کو بھی پتہ چل گیا کہ اسلام کے یہاں ماں کو حق ہوتا ہے باپ کے بعد, بلکہ باپ کے پاس سارے اختیارات ماں کے پاس آ جاتے ہیں. اب اگر وہ کہے کہ میرا بچہ مجھے دے دو تو اسے بچہ نہیں دیا جاتا, اس لیے کہ وہ عیسائی ہے, بچہ مسلمان سمجھا جائے گا. کیوں مسلمان سمجھا جائے گا؟ اس لیے کہ بچے کا باپ یا ماں ان میں سے ایک بھی مسلمان ہو تو خود بخود بچے کو مسلمان سمجھا جاتا ہے. لہذا بچہ مسلمان سمجھا جائے گا, ماں کے سپرد پھر نہیں کیا جا سکتا. تو جس کے سپرد بچہ کیا جا رہا ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. فلو کان ابو مجنون او کافرن والولد محکوما بالاسلام اختصت امه بحضانته. لہذا اگر صورت حال ایسی ہو کہ باپ مثلا پاگل ہے یا کافر ہے اور بچہ مسلمان ہے تو ایسی صورت میں حق کے حضانت ماں سے مخصوص ہو جائے گا, پھر باپ کسی کو نہیں کیا جائے گا. اس مسئلے میں بات ادھوری رہ جائے گی اگر میں اس کو مزید آگے بڑھاؤں گا, اس کے بعد بالکل ختم ہو گیا ہے. مناسب یہ ہوگا کہ اس مسئلے کی زیادہ وضاحت کل آپ کے سامنے پیش کی جائے, اس لیے کہ اس کے کئی اینگل ہیں, وہ سارے اینگل اگر آپ کے سامنے آئیں تو زیادہ مناسب ہوگا. جی مسلمان مرد عیسائی عورت سے شادی کر سکتا ہے, یہ ضروری نہیں کہ وہ شادی دائمی ہو, منقطع والی شادی کر سکتا ہے. تو اس سے اولاد ہوگی تو بچہ مسلمان سمجھا جائے گا. جی ہاں, لیکن الٹا معاملہ بھی ہے اس میں, اس کی تفصیلات ذرا زیادہ ہیں. انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم نے شروع تو کر دیا, ایک حد تک پہنچ گیا, مگر اس کے مکمل انشاءاللہ کل ہی کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.